بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز. السلام علیکم محسن صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محسن صاحب, گزشتہ نشست میں ہم ہجرت کے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے, اسی حوالے سے ایک ضمنی سوال میں آپ سے کرتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت, آپ کے خاندان والے, آپ کی ازواج اور آپ کی بیٹیاں, وہ کب تشریف لائی مدینہ میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو پیچھے آپ کے اہل و عیال ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی زوجہ ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تو نکاح مدینہ میں ہوا ہے, وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کے گھر آئی ہیں. تو آپ کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ مدینہ مکہ کے اندر ہیں, آپ کے باقی اہل و عیال ہیں, بیٹیاں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر یہ فرمایا تھا کہ تم میرے گھر والوں پر نگران ہو, اور میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے کہ وہ امت کی نگرانی کریں, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے مکہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے گئے ہیں. اور جب آپ ہجرت کر گئے تو حضرت سیدنا علی آپ کے اہل و عیال کو ساتھ لے کر پھر وہ مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مواخات میں شامل کرتے ہیں. جیسے آپ باقی لوگوں کو شامل کیا تھا, تو مواخات میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے چچا زاد حضرت سیدنا علی ہیں.
محسن صاحب, ہم نے یہ جانا کہ مکہ کے اندر تو یہود جو ہیں وہ بلا واسطہ بعد میں ان کے ساتھ خطاب شروع ہوا ہے, یعنی قریش کے اختبا میں ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے, لیکن مدینہ آ جانے کے بعد وہ بالواسطہ مخاطب بن گئے ہیں قرآن کے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ کس طرح قرآن مجید نے گفتگو کی ہے, اور ان کا اس دعوت کے سلسلے میں رد عمل کیا تھا, اور ان کا رویہ کیا تھا اس کے مقابلے میں.
جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ مکہ کے اندر یہود جو ہیں وہ قریش کو سوالات بنا کر بھیجتے ہیں, اور دعوت جو اسلام کی دعوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات جو ہیں وہ کرتے ہیں. مدینہ کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ قرآن مجید اب ڈائریکٹ یہود اور نصارہ کو مخاطب ہے اور ان کو دین کی دعوت دے رہا ہے, اسی دین کی دعوت جو وہ اپنے انبیاء کے ساتھ عہد باندھتے چلے آ رہے تھے.
صحیح, اسی کے پس منظر میں وہی
اسی کے پس منظر میں یہ بات چل رہی تھی. یہود جو ہیں ان میں کچھ خرابیاں آ گئی تھیں. ان کے انبیاء نے, انبیاء تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, اور ہر نبی کی دعوت جو ہے وہ عالمگیر ہوا کرتی ہے. تو یہود کو ان کے انبیاء یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آخری رسول آنے والا ہے, ایک رسول کی بعثت ہونے والی ہے, تو ان پر تم ایمان بھی لاؤ گے, ان کی مدد بھی کرو گے, اور اس جو دین لائیں گے یہی دین ہوگا. اسی دین کو تم نے عالم اسلام میں, عالم دنیا میں پھیلانا ہے, ان کے ساتھ مل کر مدد بھی کرنی ہے, ایمان بھی لانا ہے. اور یہ علماء یہود جانتے تھے کہ جیسا کہ متا کی انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوتے ہیں, اپنا پیغام دیتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی منادی کرتے ہیں, تو یہودی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مسیح ہو؟ وہ پوچھتے ہیں نہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کیا تم وہ نبی ہو؟ یعنی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ نبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام لوگوں کو وہ نبی حفظ تھا, یاد ہوا ہوا تھا, اور وہ بار بار جب بھی کوئی ایسا نبی مبعوث ہوتا ان میں تو وہ پوچھتے تم وہ نبی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کے آئے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ وہ نبی ہیں, تو آپ نے فرمایا ہاں میں وہ نبی.
اچھا, اتنی جانی پہچانی شخصیت ہے.
یہ ان کے علماء کو بالکل واضح ہو چکا تھا. اب مسئلہ کیا ہوا, بنی اسرائیل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم خدا کی قوم ہیں, چنیدہ قوم ہیں, ہم فضیلت والی ہیں, ہمارا شرف ہے, ہمارا اختصاص ہے, تمام قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قوموں میں سے ہمیں چنا ہے,
ٹھیک ہے, اپنی ذمہ داری اور رسالت کی
ساری چیزیں ہمارے سپرد کر دی ہیں, تو ہمیں چنا ہے تو رسول بھی ہم ہی میں سے آئے گا, دوسری قوم جو چنی ہوئی نہیں ہے اس میں سے کوئی رسول نہیں آ سکتا. تو یہ بات ان کو ایک تفاخر میں مبتلا کیے ہوئے تھی. جب وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے سپرد کر دی ہے تو قیامت تک کے لیے کی ہے, یعنی یہ ان کے ذہن میں آ گیا, خود بخود ہی آ گیا کہ وہ نبی بھی آئے گا تو ہم ہی میں سے ہوگا. اور انہوں نے خود سے ہی اخذ کر لیا کہ رسول ہمارے میں سے اس لیے ہوگا کہ قیامت تک کے لیے ہمیں یہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے, ان کی خرابیوں کو بیان کرنے کے لیے, ایک اور خرابی جو ان میں پیدا ہوئی وہ یہ کہ جنتی صرف ہم ہیں, یعنی جنت میں صرف یہود جائیں گے.
اچھا,
یہود اپنے نسلی اعتبار سے اللہ کے محبوب بندوں کی اولاد ہونے کے اعتبار سے اور اللہ کے چنیدہ ہونے کے اعتبار سے جو یہودی ہے
بس وہی جنت میں جائے گا,
وہی جنت میں جائے گا, نسل جائے گی جنت میں. یعنی نسل جو ہے وہ کسی کے اختیار میں تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے چنا ہے. لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو یہودی ہے وہی جنت میں جائے گا. اب یہود جو ہے یہ نسل ہے, یہود کوئی گروہ اور کنبا قبیلہ جو مختلف نسلوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے, بلکہ ایک نسل ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے, وہ چلی آ رہی ہے.
دین تو اسلام ہی ہے نا اصل,
تو دین اسلام تھا, انہوں نے اس کو بدل کر ایک نسل کے اندر دین بند کر دیا ہے. ہمارے ہاں دیکھیے کہ یہ مسئلہ جو یہود کے ہاں ہے یہ پیدا ہوا. اب ہم خرابیاں یہود کی ڈسکس کر رہے ہیں
جی, آپ بتا رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں تو مجھے اسی طرح لگ رہا ہے جیسے آپ جو ہے وہ ہماری ہی بتائی جا رہے ہیں.
قرآن مجید ہمارے خلاف نازل,
ہمارے خلاف نازل ہوا.
تو یہود جو ہیں وہ اس بارے میں مبتلا ہیں اس خوش فہمی میں کہ یہودی نسل جنت میں جائے گی, باقی سب یہ کفار ہیں, اور جب تک یہ ہمارے اندر شامل نہیں ہو جاتے, ہمارے تابع نہیں ہو جاتے, تب تک یہ کفار ہی رہیں گے. اور اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی شخص ہمارا شخص جو ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں بھی گیا ہے تو چند دن ہی جائے گا. اب یہ دیکھیں, یہ بات سورہ بقرہ میں یہود کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں, یہ بات اور ہماری بات اس میں کیا فرق ہے؟
نہیں, اسی طرح ہی سب کہتے ہیں کہ کچھ دن رہ کے تو
یہ بات ہمارے اندر بھی ایسے ہی آ گئی ہے, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا ایک گروہ ہے نسلی اعتبار سے, جو اس میں شامل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا. سیم یہی بات یہودی جو ہے وہ کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں, یہ سورہ بقرہ اسی لیے نازل کی اللہ تعالیٰ نے, ہمیں اس لیے سنا رہا ہے کہ تم نے یہ چیزیں اختیار نہیں کرنی.
یعنی جو ایمان والی قومیں ہیں وہ اس طرح کی خرابیوں میں پڑ جاتی ہیں,
خرابیوں میں پڑ جاتی ہیں. کتاب والی قوم,
کتاب والی قومیں,
کتاب جن کو عطا ہو جاتی ہے تو ان کے اندر یہ مصیبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرح سے اس کو واضح کیا ہے کہ ان کے علماء کتاب الہی کو انہوں نے پارا پارا کر دیا ہے. تورات کو پارا پارا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے کچھ حصوں پر عمل ہے اور کچھ کو معطل کر دیا ہے. کچھ چیزیں عوام سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. تورات کو ہر شخص کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف تلاوت کرتے ہیں, اس کا فہم نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں امت یہود جو عوام تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں امی ہیں جو کتاب کا کوئی فہم نہیں رکھتے اور امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, ہمارے یہ کام ہو جائیں گے, یہ ان کی خوش فہمیاں. ان کے علماء نے اپنی فقہ تیار کر رکھی تھی. فقہ میں یہ ہوتا کہ جو مسائل وہ لکھتے یہ اجتہادی مسائل تھے, ان کو بھی کتاب الہی کا درجہ تھا. اور یہ کہہ کر پیش کیا جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے فتویٰ ہے.
وہ جو تالمود کتاب مشہور ہے وہ اسی نوعیت کی ہے.
تالمود جو ہے وہ ان کی فقہ کی کتاب ہے.
اچھا.
اس کے اندر کیا ہے, وہ ربیوں کے اجتہادات ہیں, وہ تفقہ ہے, تورات سے جو اخذ کرتے ہیں.
صحیح.
اور ان کے ہاں آج بھی
اصل دین وہی بن جاتا.
تالمود کو اصل دین کی حیثیت حاصل ہے, تورات کو جو ہے انہوں نے ثانوی حیثیت دی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں بھی قرآن مجید کو صدیاں گزر گئی ہیں, اپنی زندگیوں کا, اپنے تمام معاملات کا حاکم بنایا ہوئے کو, کہ امت نے صدیاں پہلے قرآن مجید کو حاکم بنایا تھا, صحابہ کرام نے, تابعین نے. بعد کے زمانوں میں وہی تفقہ, وہی بات جو یہود کے اندر تھی وہ ہمارے اندر بھی آئی ہے, اور کتاب الہی کو ثانوی حیثیت حاصل ہو گئی, تفقہ کو اولین حیثیت حاصل.
کہنے میں تو پہلا نمبر ہی ہے لیکن
وہ تو زبان سے ادا کیا جاتا ہے. یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جس نبی کا تم انتظار کر رہے ہو, جس نبی کی بادشاہی میں تم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی تھی, وہ آ گیا ہے. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے, اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو تمہارے سے پہلے ہو گزرے ہیں انبیاء. ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہیں, ان احکام کی تصدیق کرنے والی جو تمہارے پاس ہیں, اور ان بشارتوں کی تصدیق کے لیے جو تمہارے انبیاء تمہیں دیا کرتے تھے. یہود کی جو فضیلت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم چنی ہے, اس قوم کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے.
اچھا.
آپ بھی جب کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں, کوئی میثاق باندھتے ہیں, تو وہ ایک طرف سے ہوتا ہے یا دونوں طرف سے ہوتا ہے؟
دونوں طرف سے ہوتا ہے.
یعنی یہود نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کوئی استحقاق ہے, ہماری کوئی ذاتی فضیلت ہے.
اچھا.
تو انہوں نے جو میثاق باندھا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تم یہ ادا کرو گے تو تمہاری یہ فضیلت ہوگی, تم یہ فرائض انجام دو گے, تم وحی الہی کے امین ہو جاؤ گے, اس کو خالصتاً اپنی زندگیوں میں لاگو کر دو گے اور اقوام عالم کو یہ توحید کا پیغام دو گے.
اچھا, اسی لیے جب وہ پیغام کا آغاز ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, اوفو بیہدی و اوفی بیہدکم.
قرآن مجید نے کیا بات کی ہے سورہ بقرہ میں, کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو, میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا, تم اپنے میثاق کو نبھاؤ, میں اپنے میثاق کو نبھاؤں گا. تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. انہوں نے اپنی تمام تر بد اعمالیوں کے باوجود بھی یہ بات سمجھی ہوئی ہے کہ ہم ہی استحقاق والے ہیں, ہماری ہی جو ہے وہ ساری فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان کے نبیوں کے ذریعے بھی, تورات کے بعد دیکھیے نا زبور آتی ہے, تو زبور کئی صدیوں بعد آتی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری ہے. زبور نے یہ بات بیان کی ہے, یہ میرے سامنے زبور ہے, کتاب مقدس ہے, اور مزمور نمبر 77 ہے, کیتھولک بائبل ہے. اس کے اندر کیا فرمایا گیا ہے, اور وہ اس کے کاموں کو اور اس کے ان عجائبات کو بھول گئے. یہ قرآن مجید نہیں ہے,
ٹھیک
ہے, یہ یہود ہیں, اور یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے. داؤد خود بھی یہودی ہیں, یعنی یعقوب کی نسل سے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا, ان کا لقب تھا, تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب کی اولاد, اور بنی اسماعیل کا مطلب ہے حضرت اسماعیل کی اولاد. تو جب بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو وہ اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام. اس نے ملک مصر میں میدان سوعن میں ان کے باپ دادا کے سامنے معجزے دکھائے تھے, سمندر کو چیر کر انہیں پار لے گیا تھا, پانی کو تو تودا کی طرح کھڑا کر دیا تھا سمندر میں, اس نے دن کو بادل سے ان کی رہبری کی تھی, اور رات بھر آتش کی روشنی سے رات بھر جو روشنی ہے وہ ان کے آگے آگے چلتی
تھی, دن کو بادل سایہ کرتا تھا,
بادل ان پر سایہ کر دے, کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور انہیں گویا سمندر سے خوب پانی پلایا, اور اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا, تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے رہے تھے. یہ زبور کا بیان ہے,
اور یہی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز اسی کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں,
کر رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فضیلت والے ہیں, ہم شرف والے ہیں, ہم باوجود تمام کاموں کے جنت میں چلے جائیں گے, اور صرف جو ہے وہ نبی ہمارے میں سے ہی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکش رہے, اور انہوں نے اپنے دل میں خدا کو آزمایا, جب اپنی خواہش کے مطابق خوراک مانگی بلکہ وہ خدا کے خلاف منہ بولنے لگے, کوئی نہ کوئی بات کر دیتے. یہ بات جو مدینہ کے اندر کر رہے ہیں یہ ان کا رویہ کو آج کا نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ تم شروع سے یوں ہی کرتے
آئے ہو, یہی کام کرتے ہو. بلکہ وہ خدا کے خلاف بولنے لگے اور کہا, کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ یہ طنز ہے, تحقیر ہے. اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تھا, کیا یہ وہی رویہ خدا کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ ایمان نہ لانے میں سب سے آگے ہے یہ قوم. دیکھو اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا.
یعنی کبھی کبھی تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ سورہ بقرہ پڑھے تو وہ ایک کے بعد ایک بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ کرم نوازیاں فرمائیں, اور اس کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ عجیب ہے بہت.
یہ رویہ پرانا ہے, یہ کوئی آج کا نہیں ہے کہ مدینے میں آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے, بلکہ یہ مسیح علیہ السلام تک, حضرت یحییٰ علیہ السلام تک ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ وہ ان کو شہید کرنے کے درپے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ زبور کے اندر یہ بات بیان کر رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے مسیح علیہ السلام آتے ہیں. سیدنا مسیح کیا کہتے ہیں کہ میں تورات اور نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا. یہ متی کی انجیل ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں ان کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں. زمین و آسمان جب تک قائم ہیں تورات سے ایک نقطہ نہیں ٹل سکتا, یعنی یہ قائم رہے گی اللہ کی کتاب. مسیح علیہ السلام نیا پیغام نہیں لے کے آئے,
نئی شریعت نہیں لے کے آئے.
وہ کیا لے کے آئے ہیں؟ وہ ان کی بے جان فقہ اور وہ بے جان اعمال جو وہ دین کے نام پر کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو بے روح ہے, روزہ رکھ رہے ہیں تو بے روح روزہ,
یعنی شریعت بے روح ہو چکی ہے. وہ روح بتانے آئے ہیں,
وہ روح بتانے آئے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اب بھی روح ہی بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں کو وہ تمام باتیں بتانے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام یہود کو بتا رہے ہیں.
ڈھانچہ تو پوری طرح قائم ہے, ابھی بھی
ڈھانچہ قائم ہے, ڈھانچہ مکمل طور پر قائم تھا. اور یہ حضرت مسیح فرماتے ہیں, یہ میرے سامنے متی کی انجیل کا 23 باب ہے. تب مسیح نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں. یہ ہجوم تھا, ان کے شاگرد ہیں, شاگرد یہودی تھے, مسیح علیہ السلام خود یہودی ہیں. کہا کہ فقیہ اور فریسی, فقیہ ایک گروہ ہے یہودیوں کا, فریسی ایک گروہ ہے یہودیوں کا, جیسے ہمارے ہاں گروہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے گروہ تھے.
ٹھیک ہے, مذہبی گروہ ہیں,
مذہبی گروہ,
ٹھیک ہے.
فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں, موسیٰ کی طرف سے پیغام دے رہے ہیں, احکام سنا رہے ہیں.
ممبر رسول,
ممبر رسول ہے ان کا. فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, پس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو, لیکن وہ جو خود کرتے ہیں وہ نہیں کرنے.
اللہ حکمت.
یہ آپ دیکھیے کہ آپ حیران ہوں گے کہ مسیح علیہ السلام کن سے مخاطب ہیں. یہ تو ڈائریکٹ ہم سے بھی مخاطب ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ احکام کے, قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگوں کے گلے میں جو بھارے توک ڈالے ہوئے تھے احکام کے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ بدعات ہیں,
اور خود نہیں کریں گے.
تو وہ بھاری بوجھ تھے جو اٹھائے نہیں جاتے اور لوگوں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں, لیکن آپ اپنی انگلی سے ہلاتے بھی نہیں. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے اور بڑے بناتے ہیں۔ تعویذ یہود میں تھا کہ وہ ماتھے پر باندھتے تھے، آج بھی باندھتے ہیں، ماتھے پر انہوں نے تعویذ باندھا ہوتا ہے، بڑے بڑے تعویذ بڑے باندھتے ہیں، ضیافتوں میں صدر نشینی پر بیٹھتے ہیں، اور عبادت خانوں میں اعلیٰ کرسیوں پر اور بازاروں میں جب گزرتے ہیں تو سلام کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ مگر تم ربی نہ کہلاؤ۔ وہ اپنے آپ کو ربی کہلاتے تھے، استاد یا اس طرح کے الفاظ، تم اپنے آپ کو ربی نہ کہلانا۔ پھر فرماتے ہیں، اے فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس، تم ریاکار ہو جو آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو اور خود بھی داخل نہیں ہوتے۔ احکام بھاری ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ان کو جو ہے وہ دلاتے ہیں۔ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ ایک مرید بن جائے، ایک مرید بنانے کے لیے تم دوڑ دھوپ کرتے ہو۔ تم پر افسوس اے اندھے رہنماؤ، جو کہتے ہو کہ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے۔ اب یہ وہ فقہ ہے جو یہود نے بنائی تھی، اور کیا تھی؟ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے، ہیکل وہ جو بیت المقدس ہے وہ یروشلم میں، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے ہیکل کی قسم کھا لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہیکل کے اندر لگے ہوئے سونے کی قسم کھائے تو اسے وہ سونا دینا پڑے گا۔ یہ فقہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے نادانوں، اندھے راہ بتانے والوں، یہ کون سی فقہ ہے؟ اللہ کا گھر بڑا ہے یا تمہارا سونا بڑا ہے؟ چونکہ تورات میں یہ بات تھی کہ جو صدقہ و خیرات آئے گا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اندر پروہت جو ہوتا ہے ربی کو بھی جائے گا، تو سونا تو آنا ہی آنا ہے۔ تو ہیلے بھی کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں مسیح علیہ السلام، اے فقیہ اور فریسیو، اے ریاکارو، تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ ٹائل لگی ہوئی ہے باہر سے،
یعنی اندر سے تو وہ مردہ ہے،
اندر سے تم مردے کی ہڈیاں ہو۔ یہ حال ہو چکا تھا،
یعنی اندر روح نہیں ہے لیکن باہر جو ہے وہ ظاہر بڑا چمکا کے رکھا ہوا ہے،
جو ہے لمبی پوشاکیں ہیں، اعلیٰ صدر نشینی ہے، اور عوام سے امتیاز کے لیے الگ اپنے آپ کو کیا ہوا ہے۔
تو یہی رویہ جو ہے ان کا رسول اللہ کے دور میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب یہ کتاب ان کی کتاب ہے، یہ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے عوام سے چھپائی ہوئی تھی۔ پھر ایک اور مسئلہ تھا، عوام میں سے کوئی شعور والا بھی ہوگا، تو جب وہ تورات اٹھائے ہوئے، یسایہ نبی کا صحیفہ اٹھائے ہوئے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اٹھائے ہوئے، زبور کو اٹھائے ہوئے، یا انجیل کو اٹھائے ہوئے، اپنے کسی ربی کے پاس آتا اور کہتا کہ علامہ صاحب یہ دیکھیے، یہ جو لکھا ہوا ہے لگ تو ایسی رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں، تو یہ وہی نبی ہیں۔ اب آگے سے کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ایمان نہ نہ دے رہے تو کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے، تم عبرانی جانتے ہو، تمہیں یونانی آتی ہے، تم پڑھ سکتے ہو۔ آگے سے کتاب کھولی اور آگے رکھ کے کہا، ذرا پڑھ کے بتاؤ۔ اب وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ڈر کے مارے کہ شاید علامہ صاحب بالکل درست ہی کہہ رہے ہوں گے۔
ٹھیک ہے بھائی، عبارت پڑھ کے سناؤ،
اپنی عبارت، یہ عبارت پڑھ کے سناؤ نا، تو رات کیا کہتی ہے۔ تو ان وہ روب میں آ کر کہتے کہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ یہ مسائل ہیں جو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین جو ہیں،
یعنی وہ یہود کے سربراہ جو ہے وہ یہودیوں کو اسلام نہیں لانے دے رہے،
اسلام نہیں لانے دے رہے، اور یہی مسائل ہیں جو پیش آ رہے ہیں۔
بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے اگلی نشست میں جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔